نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
سبق پہ جانے سے پہلے ایک سوال ذہن میں رکھیے، پھر اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ اگلی آیتوں میں ملے گا. ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر ہمارے حالات موافق نہیں. ہمارے دل میں تو بڑی خواہشیں ہیں لیکن لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے. میں بہتوں کو بلاتی ہوں کوئی آتا نہیں. ان سب کا جواب اب آپ کو کائنات سے ملے گا. آیت 53 سے اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے، آیت 51 سے بلکہ یہ موضوع چلا ہوا ہے، لیکن یہاں سے ہم 53 سے تقریباً آیت نمبر 62 میں دیکھیں گے کہ مخالفتوں کے باوجود اپنا کام کرتے جاؤں. فطرت کا اصول ہے کہ فرکشن موجود ہے. فطرت از ایکول ٹو فرکشن. کائنات میں بہت ساری ایسی چیزیں کام کر رہی ہیں جن کے لیے بہت ساری مخالفتیں، اس میں سے ایک چیز آیت 53 وہ الذی مرج البحرین، اور وہی ہے اللہ. کون سا اللہ؟ جس کے دین کو تم پھیلانا چاہتے ہو، جس کے بندوں کو آگ سے بچانا چاہتے ہو. کیا کیا اس نے؟ مرج البحرین، جس نے چلا دیے دو دریا. مرج کا لفظ بالکل انگلش والا لفظ ہے، مرج کرنا. مرج کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا، ملا دینا. تو مرج عربی زبان میں کہتے ہیں جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دینا. مروج عربی زبان میں چراگاہ کو کہتے ہیں، وہ فیلڈ جہاں سے جانور کھاتے ہیں. دو چیزوں کا اس طرح ملنا کہ انفرادی حیثیت برقرار نہ رہے. مثلا آپ دودھ اور آم ملاتے ہیں تو اس کو بلینڈ کر دیتے ہیں، تو دودھ دودھ نہیں رہتا، آم آم نہیں رہتا، دونوں مل کے ایک نیا ٹیسٹ بناتے ہیں، اس کو مروج کہتے ہیں. عربی زبان میں امرن مریج کہتے ہیں پیچیدہ اور گڑ مڑ بات کو، یہ بھی قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے. تو گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں دکھائیں کہ دیکھو دو دریاؤں کو ملا دیا. کیسے ہیں وہ دریا؟ حاز عزبن فورات، یہ تو میٹھا ہے اور خوش ذائقہ. عزب کا لفظ ہے نا عین ذالبا، یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ عذاب بھی ہے. عزب کہتے ہیں میٹھے کو، تو جب یہ عذاب کی صورت میں آتا ہے تو مراد ہوتا ہے مٹھاس لے جانے والا. اب یہاں فرق دیکھیے، عذاب کس کو کہیں گے؟ ٹارمنٹ، پنشمنٹ. عذاب کی صورت کیا ہے؟ کہ لذتوں کو لے جانے والی چیز، زندگی سے مٹھاس چلی جاتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ ایک ہے عذبن میٹھا خوش ذائقہ، فرات فراتا سے، فرت الماء کہتے ہیں پانی کے میٹھے ہونے کو، اور عذبن اس کی تاکید ہے. جیسے اردو میں کہتے ہیں نا میٹھا شہد، ٹھنڈا یخ، تو یہ فرات اور عذب ایک دوسرے کی تاکید ہے. اس کے برعکس دوسرا کیسے؟ وہ حاض ملحن اجاج، دوسرا ہے نمک والا، نمکین اور کھاری. ملح کا لفظ میم لام ہا، ٹھیک ہے، نمکین کو کہتے ہیں. ملیحہ نام سنا ہوگا، نمکین یعنی کشش والی عورت، تو ملح کہتے ہیں کڑوے کو. اگر آپ عربی دکانوں سے کچھ خریدیں تو نمک کے اوپر ملح لکھا ہوتا ہے. اجاج کا لفظ حمزہ، حمزہ جیم جیم سے اجا، کڑوا نمکین کھاری. جب نمک بہت زیادہ ہوتا ہے تو کڑوا ہو جاتا ہے نا، ایک میٹھا پانی اور دوسرا نمکین پانی. اللہ کی قدرت دیکھیے کہ دونوں میں ملاپ ہو گیا، دونوں چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. ہاں وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، ان دونوں کے درمیان اس نے ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا دی. وَحِجْرَ مَحْجُورَ کا لفظ یہاں آڑ کے طور پہ آ گیا، نظر نہیں آتا، لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو میٹھے کو میٹھا رہنے دیتی ہے، نمکین کو نمکین رہنے دیتی ہے. یہ دونوں مل گئے، کیا پتہ چلا؟ کڑوے لوگوں کے ساتھ تم میٹھے بنے رہو. یہ جو تم کہتے ہو نا، لوگ مانتے نہیں، میرے گھر میں میری چلتی نہیں، میرے سسرال بڑے سخت ہیں، میری دوستیں بہت ڈومیننٹ ہیں، اللہ کہتا ہے دونوں کے ساتھ رہ کر تم میٹھے ہو نا. وہ کڑوی باتیں کرتے ہیں تمہارے دین پہ، انہیں تمہارا اسلام نہیں پسند، تمہارا قرآن نہیں پسند، بس تم بینہما برزخن کی صورت صورت میں ایک ڈسٹنس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ چلتے ہی رہو. یہاں برزخ اور ہجرہ محجورہ کیا ہوگا؟ تم نے ان جیسی غلط چیزیں نہیں اختیار کرنی، آئیڈینٹی لوز نہیں کرنی، چلتے رہو. اگلی آیتیں ساتھ پڑھیں گے تو بات بہت ہی اچھی سمجھ آئے گی انشاءاللہ. آیت 54 میں
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا, اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا انسان کو پانی کی بوند سے, ایک بشر بنا کر, فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا, اور اسے خاندان والا اور سسرال والا بنا دیا. کیسے کر دیا؟ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا, اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے, اس کے پاس بڑی قدرت ہے اس بات کی. یہاں سے آپ دیکھیے کہ پہلے کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں بتائی گئیں, اور اب یہاں سے انفس کی نشانیاں بتائی گئیں, انسانوں کے اپنے نفسوں میں کیا کچھ ہے. یہاں دو رشتوں کی بات آئی ہے, نمبر ایک نسباً اور ایک سحر. اگر ہم دیکھیں تو انسانوں کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہی ہوتے ہیں, ایک ہے نسب کا رشتہ اور ایک ہے سحر کا رشتہ. نسب کا رشتہ پھر دو حصوں میں بٹ جاتا ہے, ننہیال اور ددھیال. ننیال ہوتا ہے ماں کی طرف سے, ددیال ہوتا ہے باپ کی طرف سے. پیچھے بار بار ذکر آیا والاقربین, ذی القربا. تیسرا جو رشتہ ہوتا ہے نا, یہ سحر کا ہوتا ہے. سحر کہتے ہیں اس رشتے کو جس میں بیوی یا شوہر آ جائے, یعنی کہیں نہ کہیں اس میں کسی نہ کسی سسرال کا تعلق آئے گا. اب سحر کو صبر سے یاد کر لے, صبر کے رشتے ہوتے ہیں یہ. سسرال کا لفظ کہتے ہی, بولتے ہی, سنتے ہی اکثر لوگوں کے منہ سے آہ نکل جاتی ہے نا. افسوس کی بات کہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کے تعلقات دوسروں سے بڑے اچھے, سوسائٹیز کے اندر رہنے میں وہ بڑے خوش اخلاق, محفلوں کی جان, لیکن سسرال کے لیے وہ ناقابل برداشت. اور بعض دفعہ تو ایسا حال ہوتا ہے کہ سسرال کیا ساس کا نام سن کے سانس اکھڑنے لگتی ہے, سانس آ رہی ہے, سانس جا رہی ہے, ایسا ہوتا ہے. کہاں پر ہوتے ہیں آج, ایسا کیوں نہیں لگتا ہے ہمیں کہ ہمارے رشتے ہمارے لیے پل صراط بن گئے, بال سے باریک, تلوار سے زیادہ تیز. آج کل ایسا نہیں دکھتا آپ کو کہ سسرال کے ساتھ تعلقات عموماً کشیدہ ہی رہتے ہیں.
تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خون کے رشتوں کو بڑی اہمیت دی ہے. عربی میں, اردو میں, انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ بلڈ از تھکر دین واٹر, خون خون ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ وہ رشتے ہیں جو بنے بنائے ملتے ہیں, سحر کے رشتے بنانے پڑتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, میں تو اسے ایک جملے میں سمیٹتی ہوں کہ نسب کے رشتے محبت, ہمدردی, پیار, تعریف, توصیف اللہ نے خون میں ڈال دی. کچھ بھی نہیں بیٹی کرے گی ماں کو اچھی ہی لگے گی, کچھ نہیں بیٹا کرے گا باپ سے مار بھی کھا لے گا لیکن باپ کا خون دل اس میں رہے گا. ادھر کچھ نہیں کرنا, بیٹیاں کچھ نہیں کرتی ماؤں کے لیے, پھر بھی وہ ماؤں کی آنکھوں کا تارا لاڈ دیکھتی ہیں. لیکن سحر کے رشتے بنانے پڑتے ہیں کچھ بنیادوں پہ. سب سے پہلی چیز قربانی, خدمت, عاجزی, خوش گفتاری, گفتاری, معاملہ فہمی. یہ پانچ میں نے انگلیوں پہ گنے ہیں. ایک درس دیا تھا میں نے, 10 باتیں بچی کو بتائی تھی شادی کے موقع پہ کہ بیٹا اپنی دونوں انگلیوں کی پوروں پہ یہ 10 چیزیں لکھ کے لے جاؤ. تو وہی بات ہوگی جو کسی نے زبان سے پوچھا تھا کہ 32 دشمنوں کے بیچ میں رہتی ہو, تمہارے ارد گرد دانتوں کی باڑھ لگی ہے, پھر بھی تم کیسے خیر سے رہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اپنی نرمی کی وجہ سے رہتی ہوں, ادھر سے بچتی ہوں, ادھر سے بچتی ہوں. یہ رشتے خون والے نہیں ہوتے, اس میں کوئی جوش نہیں پڑتا, یہ شروع کے جذبات ہوتے ہیں صرف, وہی بعد میں توقعات پہ ڈھل جاتے ہیں.
اچھا عجیب بات ہے, حیرت کی بات ہے, لڑکوں کے تعلقات اپنے سسرال سے اکثر اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے آنے پہ ساس نے بلائیں لینی ہیں, جانے پہ لینی ہے, اس کے آنے سے پہلے اس کی پسند کی چیزیں پکائی ہوئی ہیں. لیکن لڑکیوں کے تعلقات اپنے سسرال سے بڑے خراب ہوتے ہیں. تو آئیے ذرا ان آیتوں کی روشنی میں ہم بھی دیکھ لیں کہ پھر سسرال کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے. کیونکہ یاد رکھیے کہ اجنبی لوگوں کے ساتھ نہ تو ہمارا اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے, نہ اتنی بے تکلفی ہوتی ہے, نہ اجنبی ہمارے لیے امتحان کا سبب ہے, نہ آزمائش کا, نہ دل ٹوٹتا ہے. یہ سارے فیکٹر جو ہیں یہ قریبی رشتوں میں آتے ہیں. اب چونکہ سسرال کے رشتے میں ضروری ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو یا تو چھوڑ کے آیا ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ بیوی ہے تو میکے کو چھوڑ کے سسرال میں آئی ہوئی ہے, اور اس کے اپوزٹ دوسری طرف بھی ہے کہ اگر شوہر ہے تو پہلے ساری زندگی اس نے ان کو دیکھا بھی نہیں, اب ان کو بھی اس کو خوش رکھنا ہے. تو اس کے لیے ہمارے ہاں عموماً کچھ ایکسٹریمس پائی جاتی ہیں. بعض دفعہ داماد کے نام پہ داماد کو جو ہے وہ شیر بنا لیا جاتا ہے, اور داماد کا نام سنتے ہی سسر بھی کانپنے لگتے ہیں. یہ انتہائی غلط بات ہے. میں عورتوں کی بات سے پہلے مردوں کی اس لیے کر رہی ہوں کہ سسرال کا تعلق بہرحال مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب کسی کی بہن یا بیٹی سے رشتہ کر لے, خلاصہ ہے یہ حدیث کا, تو ان کے سامنے اپنے آپ کو ایسے محسوس کرائے جیسے کسی صدقہ لینے والے کے سامنے ہوتے ہیں. حدیث کچھ اس طرح کی ہے کہ بہترین صدقہ کیا ہے کہ کوئی کسی کی بہن یا بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لے. تو پھر محدثین اس کی شرح میں یہ بتاتے ہیں کہ داماد یا بہنوئی کہہ لیں اپنی زبان میں, اس کو اپنے سسرال کے ساتھ اس طرح ہمبل رہنا چاہیے کہ آپ نے اپنا پیارا قیمتی ٹکڑا مجھے دیا. اب یہ بات کسی کو بتائی جائے تو ماننے والے کتنے ہیں؟ یہ جو داماد دھمکیاں دیتے ہیں بات بات پہ طلاق کی اور آڈو گھڑی مانگتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ وہ ڈھونڈے کون سے جن کے ساتھ جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ کی ضرورت تھی؟ غلط لوگوں سے تعلق جڑتے ہیں تو اسی طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مرد کے اوپر بھی ذمہ داریاں آتی ہیں ایک اچھے تعلق کی بنیاد پہ, کہ شادی کے بعد اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھے, لیکن عموماً یہ بگاڑ آتا ہے عورتوں کے تعلقات میں. اب دیکھیے کہ عموماً شادی ہوتی ہے جب ہمارے کلچر میں تو صرف لڑکے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, گھر والے بھی ہوتے ہیں, اور یہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ کیا لڑکی ہے کہ جس کے لاڈ دیکھنے کے لیے نہ ساس ہے نہ نندے ہیں, اور وہ لڑکا کیا لڑکی کو خوش رکھے گا کہ جو کل تک تو اس کے لیے بہت کچھ تھا اب صرف اس کا باس بن گیا شوہر کی صورت میں. وہ لڑکیاں کبھی بھی خوش نہیں رہتی, یا وہ ایک بہت بڑی چیز مس کرتی ہیں جو اپنے سسرال کو نہیں پاتی. کہیں ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ شادی کے بعد ڈائریکٹ لڑکے کے پاس لڑکی کو جانا پڑتا ہے, یا ہوتا ہی کوئی نہیں ہے سسرال میں. یقین کریں کہ وہ عورتیں بہت بڑے پلیئر سے محروم ہیں. وہ ساس کے چا, وہ لاڈ, وہ نندوں کے کپڑوں کو استری کرنا اور وہ ان کو بھابھی کو سجانا سنوارنا, اس سے محبت آتی ہے, لیکن یہ تعلقات بگڑتے کب ہیں؟ پہلے ہم اس کو سسرال کی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ ساس کا کیا دخل ہوتا ہے تعلقات کو صحیح رکھنے میں یا خراب رکھنے میں. ایک بہت بڑی وجہ, یعنی چار پانچ وجوہات بتاتی ہوں کہ کیوں اکثر ساسیں اپنی بہوؤں کو خوش نہیں رکھ پاتی. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی بہو کو 20 سال کی لڑکی سمجھنے کی بجائے 40 سال کی تجربہ کار عورت سمجھنے لگتی ہیں. جب ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں کہ پری لاؤں گی, کام اس سے عورتوں والے کروانا چاہتی ہیں. 16 سال کی چاہیے, دبلی پتلی چاہیے, اور کام کرنے سے پہلے وہ تھک جائے گی تو کہیں گے آج کل کی لڑکیاں کام ہی کچھ نہیں کرتی, جان ہی نہیں ہے ان کے اندر. یہ ایک بہت بڑی کمی ہے. اگر آپ میں سے بھی کوئی ساس بن جاتی ہے یا بننے کے قریب ہے تو لکھ لے کہ جو لڑکی آئے گی وہ 20, 22, 15, 16 سال کی ایک کچی لڑکی ہے. اگر آپ نے کچی کلی توڑی ہے تو اس کے پھول بننے کا انتظار تو کریں, آپ سکھا لیں گے اس کو. پھر دوسری جو ایک بہت بڑی خرابی ساسوں میں دیکھی گئی وہ کیا ہے کہ وہ چاہتی کہیں کہ بہو بالکل میری کاربن کاپی بن جائے ہر بات میں. میرے بچے تو نہیں روتے تھے, میں نے تو بچوں کو ایسے نہیں پالا, تمہارے بچے ایسے, میرے بچے, میں تو یہ کرتی. اب جب ہر وقت میں کر کے اس کو اپنی خوبیاں سناتے ہیں نا تو بات وہ چڑ میں بھی عورتیں نہیں کرتی. حالات بدل گئے, تربیت کے انداز بدل گئے. کبھی بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ اپنا ذکر نہ کریں کہ میں ایسی تھی میں ویسی تھی. ہاں کر سکے تو اپنی ساس کی باتیں کریں کہ وہ میرے ساتھ کیسی تھی. پھر ایک اور وجہ کیا ہوتی ہے, تیسرا بہت بڑا ایک نقصان جو ہمارے ہاں سسرالی تعلقات کی خرابی میں, وہ کیا ہے کہ لا تو کہنے کو بہورے ہوتے ہیں اور لا شعور میں ہوتا ہے کہ ان پیڈ میڈ آ رہی ہے, سروینٹ کما رہی ہے. وہ کسی کی بات سنی تو انہوں نے کہا منع کہ ابا کام کر کر کے تھک جاتی ہوں, اب کر لو بیٹے کی شادی. یعنی مین کیا, میں تھک گئی اب کوئی اور آئے. تو یاد رکھیں کہ بہو میٹ نہیں ہے, کنیز نہیں ہے, وہ آ رہی ہے تو اچھی بات ہے. یہ ایک فرق نوٹ کر لیں, پھر اس کی ڈیٹیلز کرنا چاہیں بعد میں جا کے کریں. ایک چوتھی خرابی کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کہتے کیا ہیں کہ ہم بہو لا رہے ہیں, یا دنیا کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم بیٹی لا رہے ہیں, یعنی بہو کو بیٹی سمجھ لیتے ہیں ہم. یہ لکھیں آپ تو غلط کہیں گے کہ پتہ نہیں میں نے غلط کہہ دیا. ہمارے عموماً کہتے ہیں جی یہ بہو نہیں, ہم تو اپنے گھر میں بیٹی لے کے جا رہے ہیں. تو لکھ لیں کہ بہو بیٹی نہیں ہوتی, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. کیسے؟ مثلاً آپ کی بیٹی جو آپ کے خیال میں اب چھوٹی سی گڑیا ہے یا بڑی ہو رہی ہے, کیا وہ اوپر سے خوب اچھے کپڑے بھڑکیلے پہن پون کے آئی پونی کر کے, آپ کہتے ہیں یہ کیا پہن کے آ گئی ہو, چلو اس کو بدلو, یہ کوئی اچھا نہیں لگ رہا, یہ کیا کیا ہے, ایسے کام کرتے ہیں. آپ کی بیٹی ہے وہ سن لے گی آپ کی بات. آپ اپنی بہو کو اگر اس طرح ٹوکیں گے نا تو وہ مائنڈ کرے گی، کیونکہ وہ بیٹی نہیں ہے. اللہ نے جو چھوٹی سی بچی آپ کے ہاتھوں میں اتنی بڑی کی ہے وہ آپ کی زیادہ سنے گی. تو جس طرح بیٹیوں کے اوپر روک ٹوک ہم کرتے ہیں نا عموماً خواتین، آج کل کہاں کرتے ہیں لیکن جب کرتے تھے، تو بہو پہ وہ نہیں ہو سکتی. یہ غلط فہمی ہے، یقین کریں. یہ چیک لسٹ بنا کے رکھ لیں اپنے پاس، اپنے عمل کو ہر دن چیک کریں کہ کیا میں اپنی بھابھی کے ساتھ ایسے ہوں. رشتے وہی ہوتے ہیں جو اللہ نے بنائے. بہو کا رشتہ برا نہیں ہے، خراب نہیں ہے، وہ بیٹی سے بھی بڑھ کے ہے، بہو بہو ہے. نہیں، آپ بیٹی بنائیں گے پھر آپ اسے لاڈ کریں گے، کبھی بے تکلف ہوں گے، کبھی روک ٹوک کر دیں گے، وہ درست طریقہ نہیں ہوتا. پھر ایک اگلی وجہ جو ہوتی ہے عموماً خرابی کی، وہ کیا ہے کہ ساسیں جب بہو کو لے کے آتی ہیں نا، تو وہ یہ سوچ کے پہلے تو لاتی ہیں کہ لا رہے ہیں چھ بھائیوں کی اکلوتی بہن، تاکہ چھ کی چھ ہی اس کو تحفے دیں گے اور جہیز دیں گے. لیکن وہ چھ میں سے جب کوئی آ گیا اس کے پاس ملنے، کہتے ہیں تمہارے تو پچھلے کی کام نہیں ختم ہوتے، یہ تمہارے میکے والوں نے کب جان چھوڑنی ہے. یعنی بہو کو لاتے ہوئے یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس کے پچھلوں سے تعلق ختم، یہ لوارث لانی تھی ہم نے. بعض ساسیں اللہ ان کو ہدایت دیں، ان کو سب کو لین دین کھلانے پلانے میں دل کھلا ہوگا، جہاں بہو کے میکوں کی بات آئے گی وہ ہاتھ کھینچ لیں گی، یہ درست طریقہ نہیں ہے. پھر بعض چیزیں شوہر بیوی کے تعلقات میں خرابی کی جو ہوتی ہیں، اس میں بھی ساسیں بعض دفعہ غلط کردار ادا کرتی ہیں. ساسوں کے ناطے سے ایک اور اگلا نقطہ ہم نوٹ کر سکتے ہیں کہ بعض مائیں جب اپنے بیٹوں کی شادی کرتی ہیں تو یہ بھول جاتی ہیں کہ اب اس کی زندگی میں ایک اور عورت آ گئی ہے. کل تک تو ایسے تھے، پہلے تو سیدھے ادھر آتے تھے، اب کمرے میں جاتے ہو، اب تو یہ ہو گیا، اب تو میرے پاس بیٹھتے ہی نہیں. ریئلائز نہیں کرتی عورتیں کہ اب ہم اپنے بیٹے کو شیئر کریں گے. یا میں زیادہ آگے نہیں جاتی اس لیے کہ پھر آگے بھی جانا ہے ہم نے، اس پہ ایک الگ لیکچر موجود ہے اگر آپ سننا چاہیں آپ. لیکن یقین کریں کہ جب دل گھٹے ہوتے ہیں نا تو رشتے نہیں نپتے. چلیے آپ دوسری طرف لے آئیے بہو کو. بہوؤں کی خرابیاں کیا ہوتی ہیں، کیوں سسرالی تعلق اچھے نہیں ہوتے؟ پہلی بات ہے کہ بہو جو ہے وہ گھر کو ہوٹل سمجھ لے. وہ یہ سوچ لے کہ شادی میری اس لیے ہوئی ہے کہ میں اب بس اچھے کپڑے پہنوں، زیور پہنوں اور اپنا پرس پکڑوں اور سارا دن ڈرائیوروں کے ساتھ باہر اور گلیوں میں رہوں اور رات کا اور میرے لیے سب کچھ تیار ہو. یعنی جب لڑکیاں اپنے گھروں کو فائیو سٹار ہوٹل سمجھ لیتی ہیں نا تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ سوچنا کہ مجھ پر تو کوئی ذمہ داری نہیں، میں تو کسی کی خدمت نہ کروں، میں تو یہ کر نہیں سکتی. اور آج کل لوگوں کو دین کا یہ ورژن بھی سمجھ آ گیا ہے کہ جی بہو کا تو کوئی فرض ہی نہیں ہے کہ وہ خدمت کرے اور کیا نہ کرے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسی بہوئیں جو ہوتی ہیں بعض دفعہ اپنے سسرال کی خدمت بھی نہیں کرنا پسند کرتی. میں دو روایتیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جس سے آپ کو بہت واضح اشارہ ملتا ہے کہ کس طرح سے اسلام عورت کو سکھاتا ہے. ایک روایت ہے ترمذی کی، کبشہ بنت عقاب بن مالک کہتی ہیں کہ اپنے سسر ابو قتادہ کے لیے وضو کا پانی میں لے کے آئی تو بلی نے منہ ڈال لیا، تو یہ سمجھی کہ پانی ناپاک ہو گیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، فکر نہیں کرو کہ بلی نجس نہیں ہوتی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سسر کی خدمت کر رہی تھی نا. پھر ایک اور حدیث ہے حضرت جابر کی، طویل روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں یا کر چکے ہیں تو آپ نے کہا کہ تم نے کس سے شادی کی، تو کہنے لگے کہ بڑی عمر کی لڑکی سے کی ہے. تو آپ نے کہا کیوں، تم کنوارے تھے، کسی کنواری لڑکی سے کرتے، چھوٹی عمر کی ہوتی تم خوش ہوتے اس سے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میری چھ بہنیں ہیں، تو میں اگر ایک اور لڑکی چھوٹی لے آتا تو بات نہ بنتی، میں بڑی عمر کی عورت سے شادی کی جو ان کا بھی خیال رکھے. تو اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا. آپ دیکھیے کہ کیا جو اسلام ہمسایوں تک کے حقوق بتاتا ہے، کیا دوسرے کمرے میں لیٹی ہوئی بوڑھی ساس کی خدمت کرنے کا حکم نہیں دے گا؟ جو لڑکی اپنے سسرال والوں کی خدمت کرتی ہے، فرض سمجھ کے نہ کرے چلے، صلہ رحمی حقوق العباد کے طور پہ کر لے، کیا اللہ اس کو اجر نہیں دے گا؟ بالکل دے گا. ہاں، کوئی مرد طلاق نہیں دے سکتا اپنی بیوی کو اس لیے کہ وہ ماں کی خدمت نہیں کرتی، لیکن انشاءاللہ ایسی لڑکی جو ہے وہ اجر پائے گی. اس طرح کی چیزوں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. جب ہم لینے والے بنتے ہیں، دینے والے نہیں بنتے، تو اس سے خرابی آتی ہے. اور میں تو سو باتوں کی ایک بات اکثر کہا کرتی ہوں، کئی دفعہ ایسے شادیوں کے درس دیے ہیں کہ جہاں بچیوں کی شادی ہونی ہوتی ہے پھر لوگ بلاتے ہیں کہ چلیں کوئی درس کریں، تو میں کہتی ہوں کہ ہماری سسرالی زندگی کیا اجتماعی زندگی کے 60-70% جو مسائل ہیں صرف ایک جملے پہ عمل کرنے سے حل ہو سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ زبان چھوٹی دل بڑا. بس دل بڑے رکھیں، کرتے ہیں آپ کی چیزیں استعمال کرنے دیں، کھا جاتے ہیں آپ کے حصہ کھانے دیں. دل بڑا رکھیں اور زبان چھوٹی رکھیں, اور جب اس کا برعکس ہوتا ہے تو زندگی اجیرن ہوتی ہے. یہ پیار کے رشتے ہیں, یہ محبت کے رشتے ہیں, ان کو محبت کے ہی رہنے دیں. وہی عورت تھی جو آپ کو ڈھونڈنے آئی تھی, آج وہ آپ کو ناقابل برداشت ہو گئی. پھر اسی طرح بگاڑ کی وجہ جو ہوتی ہے عورتوں کی سائڈ سے, وہ یہ ہے کہ بیویاں اپنے میکے کے ساتھ تعلق اسی طرح کا رکھنا چاہتی ہیں شادی کے بعد بھی جو شادی سے پہلے تھا. ہر بات پہ ماں, ہر بات پہ ماں کا مشورہ, فون ہے تو ماں کے ساتھ ہو رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. پھر بعض دفعہ لین دین میں بعض بہت سارے گھرانوں میں جو تعلقات بگڑتے ہیں نا سسرال میں جا کے, وہ میکے کو دینے سے میں بگڑتے ہیں. مرد بھی چاہتا ہے کہ بیوی مجھے بتا کے دے, کبھی چھپا کے دیا. یقین کریں آپ شادی کے صرف 2 سال, 1 سے 2 سال چپ کر کے دیتے رہیں, فطرت کے اصول پہ آ جائیں. آپ بارش بنے, آپ اوس بنے, پتے درخت سورج چاند سب دے رہے ہیں نا, آپ صحیح مسلم بن جائیں, آپ دینے والے بن جائیں, ساری زندگی لیں گے آپ. آپ مرد کا اعتماد لے لیں, کبھی پوچھے گا بھی نہیں آپ سے. ساس کا اعتماد لے لیں, وہ اپنی چابیاں خود آپ کو اپنے ہاتھ سے دے گی. آپ ایک دفعہ اپنے دل کو بڑا رکھیں, یقین کریں بہت کچھ آئے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ گھریلو بگاڑ اس طرح کے ہوتے ہیں. مثلا بہو کہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے, کیونکہ ماں کہہ رہی تھی اپنے گھر میں جا کے مرضی کرنا, یہاں آئے تو ساس کا گھر ہے, اب کیا کریں, کس کا راج چلنا چاہیے. سمپل سی بات ہے, اگر سسر کا خرچہ ہے نا گھر کا, سسر گھر کا خرچہ چلاتے ہیں تو اپر ہینڈ ساس کا ہونا چاہیے, کھانے میں, پکانے میں, جو بھی ہے. اور بہو کا جو رول ہے وہ ایک ہیلپر کا ہونا چاہیے. دوسری صورت ہے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مائیں اپنے بیٹوں کے گھروں میں رہنے گئی ہوتی ہیں, میاں بیوی پہلے سے رہ رہے تھے, وہ پیار میں محبت میں ساس کو بھی پاس بلا لیتے ہیں کہ امی جی آپ بھی ہمارے پاس آ کے رہیں. اب ایسی ساسوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ میری بہو کے بیٹے کی کمائی ہے, اس کا گھر ہے, وہ خوش رہے. چھوڑیں آپ نے کیا کرنا ہے, اتنے سال آپ نے گھر چلا لیا ہے نا, کچھ مصروفیت کریں. پھر ٹوکا ٹاکی کرنا, تم ضائع کرتی ہو, تم گراتی ہو, اتنا کیوں پکایا, گوشت کیوں پکایا, کل بھی آپ کے جانے کے بعد اس نے ہی کرنا ہے اگر وہ آپ کے پاس ہو. اور جو بہو گھر کا کام نہیں کرتی اس کو بھی کان سے پکڑ کے لے آئیں, قرآن میں لے آئیں, میں تمہارا کام کروں گی تم پڑھو. یقین کریں میں ایسی ساسوں کو جانتی ہوں, شادی کے بعد یوں اپنی بہوؤں کو وہ پڑھا رہی تھیں, کہتی کہ میں بچے کو ان کے رکھنا, ان کے کاموں کو کرنا کہ تم پڑھو, بلکہ وہ کہتی ہیں کہ میری بہو پڑھ کے آنے والی ہوتی ہے تو میں اس کے لیے ٹیبل لگا کے بیٹھی ہوتی ہوں, پھر وہ آ جاتی ہے, پھر میں اس کی بچی کو بھی رکھتی ہوں کہ جاؤ تم سو جاؤ, تم تھکی بھی آئی ہو اور تم نے کل کا بھی پڑھنا ہوگا. پھر اس کے میاں کے آنے کے وقت وہ کہتی ہے پھر تم آؤ چلو کچن میں کچھ کرو, کہ مردوں کو اچھا لگتا ہے کہ لڑکیاں بھی ساتھ کام کریں. کوآپریشن, آپ سمجھیے ایک دوسرے کے حالات کو, انشاءاللہ ہوگا. پھر بعض جگہ جوائنٹ ہوتا ہے, سبھی گھر والے مل رہے ہیں تو بانٹ لیجئے, ایک اچھا کام کرتی ہے دوسری اچھا کرتی ہے, لیکن نہ تو اپنی بہوؤں سے کمپیٹیٹ کریں. بعض سب سے کمپیٹیشن بہت کرتی ہیں, وہ ان کے ساتھ سجتی ہیں. میں نے تو حیران ہوگی سن کے کہ کسی نے اپنے بیٹے کی جب شادی کے میں دلہن کا جوڑا بنایا تو ویسا اپنا بھی بنوایا, تمہارے ابا تو ایسا لائے نہیں ہے میں تو پہنوں گی. ساسیں بھی تیار ہوتی ہیں, پھر کون ان کو بوڑھا سمجھ کے ان کی خدمت کرے. تو وہ اب 20 سال کی لڑکی, آپ ماشاء اللہ 50 سے اوپر کی ہو چکی ہیں, تو آپ وہ خوبصورت نہیں رہی, ریئلائز کر لیجئے. یقین کریں میں دیکھتی ہوں جب بھی سوشل ڈس آرڈر دیکھتی ہوں نا, ہم سب کچھ بچیوں کو سکھا دیتے ہیں لیکن سسرال کو ہینڈل کرنا نہیں سکھاتے. اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے, آپ ایک اسمائل سے وہ کام کروا سکتے ہیں جو بعض دفعہ آپ بڑے بڑے دعوے کرنے سے نہیں کروا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں سسرال کے حق بھی بتا دیے تھوڑے سے, اور کا وکانا ربو کا قدیرا, تمہارا رب قادر ہے. اور ساتھ ہی دیکھیں اگلی آیت میں بتا دیا کہ اب سسرال کی عبادت نہ شروع کر دینا, سسرال کا نام لے لے کر غلط کام بھی جائز کرو, خدمت کرو, اطاعت کرو, لیکن عبادت کس کی؟ اللہ کی. کیونکہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ, اور وہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ان بتوں کو جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں ان کو اور نہ نقصان دے سکتے ہیں. ہے نا ایسے سسرالوں کو پوچھتے لوگ, ساری زندگی ان کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں. یہ بھی تو پوجا آ گئی, کہا نہیں کرو کچھ نہیں ملے گا ادھر سے, اللہ کو راضی کرو گے سب تم سے راضی, اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں کوئی تم سے راضی نہیں رہے گا. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا, اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہمیشہ شیطان کا مددگار ہوتا ہے. ظہیرہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو مدد کرے. مراد کہے کہ کافر کے طور طریقے, اس کی زندگی, اس کا جینا مرنا جو ہے وہ سارا اللہ کے خلاف ہوتا ہے, مقابلے پہ آ جاتا ہے, یہ باغی ہو جاتا ہے. ہر کافر اپنے رب کے مقابلے پر باغیوں کا مددگار ہوتا ہے، اللہ کے قوانین کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی بجائے شیطان کے کاموں کو بلند کرتا ہے، وہ ایسے سیٹ اپ بناتا ہے ایسی زندگی کے کہ جس کی وجہ سے شیطان خوش ہو، گھر ٹوٹے، اور جس کے نتیجے میں پھر زندگی کے اندر سے خوشی ختم ہو جائے۔ اور پھر سبق کے بالکل آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، یعنی آپ کا کام منوانا نہیں، پہنچانا ہے۔ پہنچا کہ نہیں پہنچا، آپ نے پہنچا دیا، جب میل مین میل ڈال جاتا ہے نا باکس میں، اس کی ذمہ داری ختم۔ بعد میں بچے پھاڑ دیں، اس کے اندر بارش کا پانی پڑ جائے، گم ہو جائے، اس نے اپنے پیپر پہ لکھ لیا کہ ڈیلیورڈ، بس ڈیلیورڈ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے بھیج دیا، آپ نے ڈیلیور کیا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اور آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ کام، یہ اللہ کا دین، یہ کوئی پیسے کے لیے نہیں کر رہا میں تمہارے پاس، ہاں باقی تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، میری اجرت تو یہ ہے کہ اگر تمہارا دل چاہے تو اپنے رب کا راستہ اختیار کر لو، عمل کر لو جو بتاتا ہوں، یہ فائدہ دے دو مجھے کہ تم اچھے کام کر کے میرے لیے صدقہ جاریہ بن جاؤ، مجھے اس سے زیادہ تم سے اور کچھ نہیں چاہیے، میں جو جاہد ہوں بھی جہادن کبیرہ کی کوشش کرتا ہوں، یا میں تمہیں مکہ کی گلیوں میں گھوم گھوم کے پیغام دیتا ہوں رب کا، یا طائف میں جاتا ہوں، تو میں صرف اس لیے جاتا ہوں کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یقین کریں یہ ہے تبلیغ کا بنیادی نقطہ کہ لوگ رب سے جڑ جائیں، اَن یَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، آپ کا کام، میرا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کی ملاقات ان کے رب سے کرا دیں، باقی کام اللہ خود ہی کرا لیتا ہے۔ لیکن اللہ کے راستے میں بلانے والوں کو کچھ اندیشے ہوتے ہیں، تو کہا بَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، پھر توکل کیجئے اس ذات پر جو زندہ ہے اور جس کو موت نہیں آئے گی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا کافی ہے۔ اس کو پتہ ہے بڑے گناہگار ہوتے ہیں، بڑا کچھ لے کے آئے ہوتے ہیں گناہوں کی پٹاریاں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ آپ کا کام، میرا کام لوگوں کو شرمندہ کرنا نہیں ہے، ان کے گناہوں پہ ان کو رسوا کرنا نہیں ہے، کام کرتے جائیں، باقی جس کے جو گناہ ہیں ان کا رب جانے اور وہ جانے۔ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو جانتا ہے، کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے برعکس کرسچینٹی میں کیا ہے، کنفیس کرو۔ ان کے پاس آج بھی پریسٹ کے پاس جا کر پیسے دے کر پارڈن خریدنی پڑتی ہے، کوئی $500 کی پارڈن خرید لے، کوئی 1000 کی خریدے، کوئی 200 کی۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے پادری کے پاس لوگ جاتے ہیں، پھر اس سے سامنے پورا اقرار جرم کرتے ہیں کہ میں نے فلاں دن یہ کیا، فلاں رات یہ کیا، یہ پیسے لے لو اور میرے لیے معافی دے دو، تو وہ لکھ کے پرچے دیتے ہیں۔ اسی کی کوئی بگڑی ہوئی شکل مسلمانوں میں بھی دیکھی گئی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اجازت ہے یہ سورت پڑھنے کی، یہ وظیفہ آپ کو اجازت دی جاتی ہے۔ کبھی سنے؟ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اخباروں میں لکھا ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ وظیفہ آپ نے دوسروں کو دیا، مجھے بھی اس کی اجازت دے دیں، تو وہ پھر جو عالم صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کو بھی اس کی اجازت ہے۔ تو اجازت تو مل گئی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق کے بعد۔ تو لہٰذا اللہ بندوں کے گناہوں کو جانتا ہے، اسی لیے اپنے گناہوں کی تشخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی غلطی ہو جائے ماضی میں، حال میں، تبدیل کیجئے، معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیں، دوسروں کو نہ بتائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کسی بندے کے گناہ کو چھپایا رات کو اور وہ صبح اٹھ کے دوسروں کو خود ہی سنا رہا ہے، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اور کون سی ذات؟ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر ثم استوی علی العرش، پھر وہ متمکن ہوا، پھر اس نے قرار پکڑا عرش پر، یعنی جیسے اس کی شان ہے۔ کون ہے وہ؟ الرحمن، وہ رحمان ہے۔ فاسأل بہ خبیرا، اور اس کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی علم والے سے پوچھو، واقف حال سے پوچھو۔ یہ کافر کیا جانیں گے رب کو، یہ مشرک کیا اس کی قدر جانے، اس کی شان، اس کی رحمت، اس کو پوچھو جو اس کے راستوں میں چلا ہوا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اللہ تیری ویسے تعریف ہے جیسے تو نے خود اپنے لیے کی، انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ جیسے تو اپنی نفس کی شان بیان کرتا ہے میں تیری وہی شان بیان کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ بات پوری ہوئی، اگلا پورا لیسن جو ہے وہ رحمان اور رحمان کے بندوں پہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس رحمان کے ساتھ جڑنے والا بنا دے اور اسی کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بناتے ہوئے چل سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.